الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کے احسانات میں ہم سب ہی ڈوبے ہوئے ہیں، احسانات اتنے ہیں کہ ہم احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، احسانات تھوڑے اور کم نہیں ہیں کہ یہ کہا جائے کہ احسانات میری زندگی میں ہے، نہیں، زندگی پوری کی پوری احسانات میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک مکتوب اور ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ ہم اللہ تعالی کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر میں ڈوبے رہیں۔ جتنے احسانات اتنا شکر، اگر احسان پانچ ہیں تو شکر پانچ، احسان سو ہیں تو شکر سو، اور اگر احسانات اتنے ہیں کہ ہم احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں تو پھر شکر میں بھی ڈوب جانا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالی شانہ کا احسان بھی عجیب و غریب ہے، احسان کا تقاضا یہ کہ شکر ادا کرو، اور یہ جو شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا یہ ایک مستقل شکر، اس لیے کہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتوں میں اور بڑھاؤں گا۔ تو اللہ تعالی شانہ نے نعمت پر شکر کو واجب کیا، یہ بھی ایک احسان کہ ایسی چیز کو واجب کیا جس کا نفع ہم ہی کو پہنچ رہا ہے. لئن شکرتم اگر تم شکر ادا کرو گے لأزیدنکم تو میں ضرور بالضرور تمہیں بڑھاؤں گا, میں ضرور بالضرور تمہیں بڑھاؤں گا. اسی نعمت کو بڑھا گے یا اس نعمت کو باقی رکھ کے, اس لیے کہ جس نعمت پہ شکر ادا کیا گیا ہے وہ شکر تو اس وقت تک کا ہے, اب اس شکر کے نتیجے میں وہ نعمت ایک اور سال کے لیے باقی رہے گی اور دو سال کے لیے باقی رہے گی اور چار سال کے لیے باقی رہے گی, تو یہ نعمت بڑھ ہی رہی ہے. تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور بڑھاؤں گا اس نعمت کو باقی رکھ کر, میں تمہیں ضرور بھی ضرور بڑھاؤں گا اس نعمت کو باقی رکھ کر اور اس نعمت کو بڑھا کر, میں تمہیں ضرور بھی ضرور بڑھاؤں گا اس نعمت کو باقی رکھ کر بڑھا کر یا اس نعمت کو ختم کر کے اس کی جگہ اس سے بہتر نعمت دے کر, مگر بڑھاؤں گا ضرور, نقصان میں نہیں جانے دوں گا, پانے والے بناؤں گا کھونے والے نہیں بناؤں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید تو میرا عذاب شدید ہے, میرا عذاب سخت ہے. شکر کرو گے تو بڑھاؤں گا, شکر کرو گے تو بڑھاؤں گا. آپ نے مجھے ہدیہ دیا, میں نے بدلے میں ہدیہ دے دیا, بات ختم ہو گئی. آپ نے ہدیہ دیا, میں نے دیا, اور پھر آپ مجھے دوبارہ ہدیہ دیں تو سب کہیں گے کہ بڑا شریف آدمی ہے, اللہ نے ہمیں نعمتیں دی, ہم نے شکر ادا کر دیا, بات ختم ہو گئی. مگر فرماتے ہیں نہیں, میں نعمت دوں تم شکر ادا کرو تو پھر میں دوں گا, اور ضرور بھی ضرور دوں گا. لأزیدنکم ضرور بھی ضرور دوں گا, اور میں تمہیں نعمت دوں اور تم ناشکری کرو تو میں ضرور بھی ضرور سزا دوں گا, یہ نہیں فرمایا. حالانکہ کہنا تو یہی چاہیے تھا, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے, یعنی ہو سکتا ہے میں عذاب دوں اور ہو سکتا ہے کہ معاف کر دوں. اور دوسری جگہ پر اس کی وضاحت فرماتے ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی اعمال کی وجہ سے ہے, تمہاری ہی غلط کرتوتوں کی وجہ سے ہے. ویعفو عن کثیر, یہ نافرمانی ہی ناشکری ہے اور ناشکری نافرمانی. تو تمہیں جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے, جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے, وہ تمہارے غلط کرتوتوں کی وجہ سے, تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے, تمہاری ناشکری کی وجہ سے. اور ویعفو عن کثیر, بہت کچھ تو میں معاف ہی کر دیتا ہوں, اس پہ تو پکڑ ہی نہیں کرتا. اور جو میرے اپنے ہوتے ہیں ان پر تو جب مصیبت بھیجتا ہوں تو مصیبت بھی رحمت بنا کے بھیجتا ہوں, مصیبت بھیجتا ہوں تو مصیبت کو رحمت بنا کے بھیجتا ہوں, اس مصیبت کے نتیجے میں گناہ معاف کرتا ہوں, اس مصیبت کے نتیجے میں میں اسے جس مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں اس مقام پر پہنچاتا ہوں. مصیبت آئی, گناہ معاف ہونے لگے, گناہ جب معاف ہو گئے پھر بھی مصیبت رہی, بہت آہوزاری کرتا ہے, بہت گریا کرتا ہے, مگر نہیں مصیبت ٹلتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت آئی ہی ہے اسے روحانیت کے ایک مقام تک پہنچانے کے لیے. गुना मिटते रहे, जब गुना मिट गए तो अब रफी दरजात, जहां तक उसे पहुंचाना मकसूद होता है उस वक्त तक वो मुसीबत उसके साथ लगी रहती है। मजनू भी गिरफ्तार मुसीबत हुआ और उसकी मुसीबत यह थी कि लैला से मोहब्बत हो गई और लैला मिल नहीं रही थी, ये भी एक मुसीबत है, तकलीफ मुसीबत उसकी अलग अलग किस्में हैं, यह भी एक मुसीबत कि किसी से मोहब्बत हो जाए और वो चीज मिले नहीं। और यह एक ऐसी मुसीबत है जिसमें तकरीबन हर शख्स गिरफ्तार, उसको लैला से मोहब्बत हुई थी, किसी को कार से मोहब्बत हो जाती है कि मुझे कब BMW मिले, ये भी एक मुसीबत, किसी को घर से मोहब्बत के मेरा कब ऐसा घर हो जाए, किसी को मनसब से मोहब्बत कि इस कुर्सी पर मैं कब बैठूं, मस्जिद का चेयरमैन मैं कब हो जाऊं, मस्जिद का सेक्रेटरी मैं कब हो जाऊं, और इस खिदमत मस्जिद के लिए पता नहीं नफ्स की कितनी खिदमत करनी पड़ती है। अल्लाह हमें बचाए मेरे भाइयों, अल्लाह हमें बचाए। वो लैला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह रिश्ता तय हो जाए मगर नहीं हुआ, लड़की वाले तैयार नहीं हुए, लड़की वाले तैयार नहीं हुए तो मां बाप ने समझाना शुरू किया कि बेटा और भी बहुत रिश्ते हैं मगर ये इश्के मजाजी बहुत ही खतरनाक होता है, अल्लाह ताला शान वो हमारी इससे हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें इश्के मजाजी से नजात अता फरमावे और इश्के हकीकी अता फरमावे। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के, काम का आदमी निकम्मा हो जाता है इश्क मजाजी। अब गालिब तो सिर्फ इश्क मजाजी को जानता था इसलिए उसने यह शेर कहा, उसे वो दूसरे इश्क की मारिफत ही नहीं थी इश्क हकीकी की, इसलिए उसने कहा कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, और पते की बात कही, सही बात कही कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। मेरी उम्र 51 साल है, इस्लामी एतबार से 52-53, तो ये कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं होती, मगर मैंने इस उम्र में ऐसे लोगों को देखा जो बहुत पैसे वाले थे, बहुत इज्जत वाले थे, फैक्ट्री वाले थे, दुकान वाले थे, इश्के मजाजी में मुब्तला हो गए तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद। इसलिए मेरे भाइयों अगर दिल इधर उधर भटके तो उसका इलाज फौरी तौर पे करो, बैठे मत रहो कि मैं संभाल लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा, नहीं, इसके लिए शेख की जरूरत है। ये जो छोटा सा पौधा अभी निकला है ये शहादत की उंगली और अंगूठे से यूं निकल जाएगा, देर नहीं लगेगी, लेकिन इसे आपने रहने दिया, वहां से गुजर रहे हैं और गार्डन में वो नजर आ रहा है कि ये जंगली कांटे वाला पौधा निकल रहा है, कल करूंगा, करते करते उसकी जड़ें मजबूत हो जाएगी। और अगर उसने तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली फिर कोई मदद नहीं कर सकेगा। मशाइख से जो हमारे ताल्लुकात होते हैं वो इसी गर्ज से होते हैं कि उन शरई उमूर में, उन अहकामात में, जिन अहकामात में हम अपने आप को आजिज पाते हैं हम उनकी तरफ रुजू करें, और रुजू करके बिला चूनो चेरा वो जो प्रिस्क्रिप्शन हमें बताएं, जो नुस्खा बताएं, उसके ऊपर अमल करें ताकि
ये हर्डल ये रुकावट रास्ते से निकल जावे और हम फिर दोबारा अल्लाह की मोहब्बत की राह पर गामजन हो जाएं। मगर बयात तो होते हैं बरकत के लिए, बयात होते हैं बरकत के लिए। शेख से तो इतना भी राबता नहीं होता कि दो साल के बाद उसे याद रहे कि ये मेरा मुरीद है। ये ऐसा ही है जैसा कि एक तालिब इल्म हमारे जामिया इस्लामिया में दाखला ले आलिम बनने के लिए और कभी क्लास में न जावे और ये तवक्को रखे कि छह साल के बाद मेरे ये दूसरे साथियों को पढ़ने के बाद सनद मिलेगी, उनके साथ मुझे भी मिल जाएगी। बयात होता है अपनी इस्लाह के लिए, तज़किया के लिए, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए, और राबता बिल्कुल नहीं अपने उस्ताद से, अपने रूहानी उस्ताद से राबता बिल्कुल नहीं। उसकी बातें सुनते हैं तो सिर्फ सुनने की गर्ज से, ये नहीं कि हम सुने और सुनकर कि ये जो मुझे कह रहा है, मेरे शेख जो मुझे रहनुमाई दे रहे हैं, उस रहनुमाई को मैं अपने दिल में जगा दूं और उस पर अमल करूं। यहां नफ्स मेरे ऊपर हावी है, यहां शैतान मेरे ऊपर हावी है, मैं जरा रहनुमाई तलब करूं कि मैं क्या करूं। इश्क मजाजी, माल की हद से ज्यादा मोहब्बत, बीवी की हद से ज्यादा मोहब्बत, शौहर की हद से ज्यादा मोहब्बत, बच्चों की औलाद की हद से ज्यादा मोहब्बत, ये सब इश्क मजाजी में शामिल है। बीवी की ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जाए, औलाद की ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जाए, दोस्तों की ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जाए, ये इश्क मजाजी है। इश्क मजाजी की बहुत किस्में हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु के इश्क और अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु के इश्क के नतीजे में जिन लोगों से शरीयत में रहकर इश्क किया जाए, उसके अलावा बाकी जितनी मोहब्बतें हैं वो सारे इश्क मजाजी हैं। और जो इश्क मजाजी में मुब्तला होता है वो निकम्मा हो जाता है, चाहे 5% निकम्मा हो, चाहे 10%, चाहे 50%, चाहे 100%, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे काम के, बहुत समझाया कि बेटा छोड़ दो, बहुत रिश्ते हैं, कोई दूसरा रिश्ता तलाश करो, मगर नहीं नहीं यही शादी करूंगा। कहा बेटा चलो उमरा करने के लिए जाते हैं। इस जमाने के मजनुओं को भी मां बाप ले जाते हैं कि नहीं उमरा कराने के लिए? चलो बेटा उमरा करने के लिए ले जाते हैं। उमरे पे ले गए, वहां के माहौल से मुतासिर हुआ, तबीयत में इम्बिसात आया, तो बाप को ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब लैला को भूलने के लिए आमादा हो गया होगा। कहा बेटा जाओ मुल्तजम पे, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं, और काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से कहो कि अल्लाह लैला की मोहब्बत को दिल से निकाल दे, अल्लाह कबूल करेगा। और दूसरी बहुत लैलाएं हैं, उस एक की वजह से अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है, अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहा है। तो गया मुल्तजम पे, काबे का गिलाफ पकड़ा और गिलाफ पकड़ के दुआ करता है, इलाही तुब तो मिन कुल्लिल मासी, शेर वारिद हुआ उस पर वहां मुल्तजम पर, इलाही तुब तो मिन कुल्लिल मासी वलाकिन हुब लैला ला अतूबु, ए अल्लाह हर गुनाह से तौबा कर रहा हूं सिवाय लैला की मोहब्बत के। शेख शिबली रहिमहुल्लाह तआला के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि हजरत दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मौत दे दे। अल्लाह का आशिक कभी भी जिंदगी की तलखियों से तंग आकर मरने की तमन्ना नहीं करेगा। क्यों? اس لیے کہ جب اللہ کی محبت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مٹھاس مٹھاس نہیں تلخی تلخی نہیں، اسے پھر دینے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا لینے میں نہیں، اسے پھر ذلت میں جتنا مزہ آتا ہے اتنی عزت میں نہیں، اسے پھر بھوکا رہنے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنی سیری میں نہیں، اسے پھر پیاسا تڑپنے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنی سیرابی میں نہیں، اسے پھر بیماری میں جتنا مزہ آتا ہے اتنی صحت میں نہیں، اسے پھر فقیری میں جو مزہ آتا ہے وہ امیری میں نہیں، اسے پھر خلوت میں جو مزہ آتا ہے وہ جلوت میں نہیں۔ محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، اللہ کی طرف سے وفا ہو یا اللہ کی طرف سے جفا ہو، وفا، وفا کا معنی توجہ اللہ کی طرف سے اور جفا کا معنی بے روخی، تو اللہ تو کبھی بے روخی نہیں کرتا مگر بے روخی کی شکلیں پیدا کرتا ہے اپنے بندے کی محبت کو جانچنے کے لیے یا اپنے بندے کے درجوں کو بڑھانے کے لیے۔ تو جب محبت ہو جاتی ہے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ وفا بھی وفا ہے اور جفا بھی وفا ہے، تو محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، دل میں اللہ کی محبت کا مزہ آ جائے تو ہر چیز میں لذت۔ پھر خنجر اس کے سینے سے پار ہوتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے، خون کے چھینٹے ابلنے لگتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے چہرے کے اوپر اسے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احد 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 احد، کب؟ جب ان کو گھسیٹا جا رہا ہے گرم گرم ریتوں کے اوپر پتھریلی زمین پر، جب انہیں لٹایا جاتا ہے گرم ریت پر گرم پتھر پر گرم زمین پر اور ان کے سینے کے اوپر چٹان رکھی جاتی ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں احد 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 احد، ہائی ہائی نہیں کرتے، احد احد کہتے ہیں، احد۔ کیوں؟ محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ارشاد ہے کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، اہل اللہو، اہل اللہو، لہو میوزک، میوزک موسیقی، گانا بجانا، شراب کباب، کھانا پینا، پارٹی، برائی۔ ہم تو صرف اتنا دیکھتے ہیں نا کہ برائی میں جو کھانا پکایا جا رہا ہے یہ حلال ہے یا نہیں، اس کے علاوہ برائی میں دو گھنٹے تک بیسیوں حرام کام ہو رہے اس کی طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں، یہ بھی لہو ہے، لہو۔ پورے ہفتے لوساکا میں جو کچھ ہوا ہے اور جس جس کے کان میں جو پڑا ہے اور اس نے جو اپنے سینے کے خزانے میں اسے محفوظ کیا ہے وہ اپنی زبان سے اس برائی میں تقسیم کرنے لگ جاتا ہے، غیبت کرو، غیبت سنو، تہمتیں لگاؤ، تہمتیں سنو، یہ ہے ہماری برائی۔ سوچو میرے بھائیو، غور کرو، غور کرو، غور کرو، جو کہا جا رہا ہے اس پر غور کرو کہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کہنے والے کا کوئی نفع ہے؟ کہنے والا یہاں رہتا ہے، آپ کی برائی کل بند ہو جائے گی یا برائی جاری رہے اس میں غیبت بند ہو جائے گی، تہمت بند ہو جائے گی، اس سے کہنے والے کا کوئی نفع ہے، کوئی فائدہ ہے؟ یہ لہو ہے، لہو۔ لہو کس چیز کو کہتے ہیں؟ لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ اور لہو کو شریعت نے انکریج نہیں کیا ہے، ڈسکریج کیا ہے۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جائز ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں, از اٹ پرمیسیبل اور ناٹ, بس یہ دیکھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مت دیکھو کہ از اٹ پرمیسیبل اور ناٹ, یہ دیکھو کہ از اٹ بینیفیشل اور ناٹ. پرمیسیبل ہے مگر بینیفیشل نہیں ہے, تو ایک مومن کیسے ایسا کام کر سکتا ہے جو پرمیسیبل تو ہے مگر بینیفیشل نہیں؟ تو ہماری مجلسیں تو معاصی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اگر معاصی اور اللہ کی نافرمانیاں ہماری مجلسوں میں نہ ہوتی اور صرف لایعنی ہوتی تو بھی شریعت مطہرہ ایسی مجلس کو پسند نہیں کرتی. لایعنی, لایعنی کا کیا معنی؟ ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں. اور لہو ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے, اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے تقاضوں کو بھلا دے. کل لہو باطل, یہ باطل ہے, شریعت پسند نہیں کرتی. تو توجہ کرو میرے بھائیوں, توجہ کرو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عشق مجازی, حد سے زیادہ جس چیز کی بھی محبت ہو جائے وہ عشق مجازی ہے, اور عشق مجازی میں جو بھی مبتلا ہوگا وہ نکمہ ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا, وہ زندگی پر موت کو ترجیح دے گا, وہ ہمیشہ ناشکرا رہے گا. مجھے یہ چیز نہیں مل رہی ہے, مجھے یہ چیز نہیں مل رہی ہے, مجھے یہ چیز نہیں مل رہی ہے, مجھے یہ چیز نہیں مل رہی ہے. وہ ہمیشہ دنیا میں مشغول رہے گا, کہیں یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے, کہیں یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے, کہیں یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے. اور اگر وہ چلنے لگی تو اسے اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے پتا نہیں بیسیوں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوگا. عشق نہ ہو, عشق نہ ہو, گاڑی, کار, موٹر, بنگلو آپ کے قبضے میں تو رہے, آپ کے دل میں نہ اترے, دل میں نہ اترے. ایک بزرگ تھے, سمندر کے کنارے پہ کھڑے تھے, انتظار کر رہے تھے کہ کشتی آئے گی ہماری جس میں ہمارا سامان ہے. کسی نے کہا کہ وہ کشتی جو آپ کا سامان لے کر آ رہی تھی وہ ڈوب گئی ہے. تو آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے کہا کہ الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. ابھی یہ گھر بھی نہیں جانے پائے تھے کہ پیچھے سے وہی شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ غلطی ہو گئی, کشتی تو کسی اور کی ڈوبی, آپ کی تو آ رہی ہے, پہنچ رہی ہے ابھی. انہوں نے آنکھیں بند کی اور پھر آنکھ کھول کر کے کہا کہ الحمدللہ. اس شخص نے کہا کہ دوسرا الحمدللہ تو سمجھ میں آتا ہے, پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ تجھے پہلا بھی سمجھ میں نہیں آیا, دوسرا بھی سمجھ میں نہیں آیا. اگر دوسرا سمجھ میں آ جاتا تو پہلے کے بارے میں بھی نہ پوچھتا. کہ میں نے الحمدللہ کشتی کے ملنے پر نہیں کہا ہے, یہ دوسری مرتبہ جو میں نے الحمدللہ کہا کشتی کے ملنے پر نہیں کہا. آنکھیں بند کر کے پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ کشتی کے گم ہونے پر دل کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں. تو کشتی جو کہ دل میں تھی ہی نہیں, کشتی میں جو سامان تھا وہ دل میں نہیں تھا, وہ پاکٹ میں تھا, وہ بینک اکاؤنٹ میں تھا, وہ والیٹ میں تھا, وہ صرف ملک میں تھا, ملک میں, قبضے میں تھا. تو آنکھیں بند کر کے دیکھا کہ پوری کی پوری کشتی ڈوب گئی, سامان بھی سارا ڈوب گیا, یعنی پورا سرمایہ چلا گیا اور کلاش ہو گیا, زیرو, بینک کرپٹ اس زمانے کے اعتبار سے. تو کہا کہ دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو میں نے اس پر کہا کہ الحمدللہ کہ دل مال کے ساتھ لگا ہوا نہیں. اور جب یہ پتا چلا کہ کشتی بازیافت ہو گئی ہے اور آ رہی ہے تو آنکھیں بند کر کے یہ دیکھا کہ دل میں مسرت تو نہیں, تو دیکھا کہ نہیں دل میں خوشی بھی نہیں ہے. تو پھر مجھے اطمینان ہو گیا کہ دل مال میں لگا ہوا نہیں ہے, اس پر میں نے الحمدللہ کہا. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے, دعا کہ اللہ اٹھا لے. کہ پہلے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ کہا بس تنگ آ گیا ہوں زندگی سے, تنگ آ گیا ہوں زندگی سے. عشق مجازی میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ بھی مرنے کی تمنا کرتا ہے, اور عشق حقیقی میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی مرنے کی تمنا کرتا ہے. یہ زندگی سے تنگ آ کر, مصیبتوں سے تنگ آ کر, اور وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے, دونوں میں بہت فرق. ہوا کیا, کہا گیا کہ یار تھا میرا جگری, یوں تھے ہم ایسے ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں. اور اس کو میرے اوپر بہت اعتماد, مجھے اس کے اوپر بہت اعتماد, اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا, مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اور ڈھچکا ایسا لگا ہے مجھے کہ نہ کھانا اچھا لگتا ہے, نہ پینا اچھا لگتا ہے, نہ راتوں کو نیند آ رہی ہے. عشق مجازی عشق, اب جب تک وہ نہ ملے وہاں تک یہ درد دل میں رہے گا. محبت کا درد تو ہوتا ہے. درد دل, اللہ ہمیں حقیقی عشق کے نتیجے میں درد دل عطا فرمائے. مجازی عشق کے نتیجے میں جو درد دل آتا ہے اللہ اس سے بچائے. اس لیے کہ اگر کسی انسان سے عشق ہو گیا اور وہ اللہ کی خاطر نہیں ہے, اللہ کی خاطر نہیں تو یہ عشق مجازی, تو اس کے اوپر تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے اوپر کسی کا بالکل کنٹرول نہیں, اس کے باوجود بھی اللہ نے بندوں کو اپنے اوپر بہت کنٹرول دے رکھا ہے. کیا کنٹرول دے رکھا ہے کہ اے میرے بندے, میرے سامنے ہاتھ تو جب بھی اٹھائے گا میں تیرے تابع ہو جاؤں گا. خود اللہ نے کنٹرول دیا ہے کہ تجھے میرا بن کر آئے گا تو میں تیرا ہو جاؤں گا. تو ان کے یہ کہنے پر کہ آپ میرے دوست ہیں اور زندگی بھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, جان دے دوں گا, مگر آپ کو کوئی بھروسہ نہیں. دنیا میں کسی پر کوئی بھروسہ نہیں, مگر اللہ جل جلالہ عام منوالہ بندوں کے تابع ہو جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کو چرا رہے تھے اور ایسی نیند کے جھونکے آنے لگے, بہت کوشش کی مگر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے, بالآخر نیند کی آغوش میں چلے ہی گئے. ہڑبڑا کر جب اٹھے تو خیال آیا بکریوں کا کہ بھیڑیا کھا گیا ہوگا, مگر دیکھا کہ بھیڑیا خود چرواہے کا کام کر رہا ہے, بکریوں کو سنبھال رہا ہے. اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا, تو کہا اے موسیٰ تو اس طرح ہو گیا جیسے میں چاہتا ہوں, تو میں تیرے لیے ویسا ہو گیا جیسے تو چاہتا ہے. چھوڑ کے چلا گیا. اور درد دل ہے, درد دل, دل میں درد ہے, بہت درد, بہت پین. شیخ شبلی رحمت اللہ نے فرمایا کہ پھر اس میں موت کی تمنا کیوں کرتے ہو, میں علاج بتاتا ہوں تمہیں علاج. اور وہ علاج یہ ہے کہ یہ جو دل خالی ہو گیا ہے اسے بھر دو. یہ دل جب تک خالی رہے گا تو جو چیز گئی ہے اس کا احساس ہوتا رہے گا, اسے بھر دو کسی اور کی محبت سے. ایک اور دوست تلاش کر لو, اور اس سے عشق کرو, اس سے محبت کرو. اور قانون ہے دل کا کہ ان القلب لا يتوجه الى شيئين في آن واحد, کہ دل دو چیزوں کی طرف ایک ہی وقت متوجہ نہیں ہو سکتا. تو ابھی اس کی توجہ پرانے معشوق کی طرف ہے, جب نیا معشوق مل جائے گا تو وہ پرانی چیز دل سے نکل جائے گی. تو اس نے کہا حضرت اس دھوکے کے بعد آپ مجھے پھر اسی راستے پہ جانے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں اسی راستے پہ جانے کا مشورہ دے رہا ہوں, مگر اس مرتبہ احتیاط کے ساتھ. ایسا دوست جو کبھی تمہیں چھوڑے نہیں, اور تم اگر اسے لاکھ بار بھی چھوڑو اور واپس جاؤ تو فوراً وہ تمہیں سینے سے لگا لے. کہا ایسا بھی دوست ہے؟ کہا کہ ہاں ہے, وہ ہے اللہ. اللہ سے دوستی کرو. عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کی تو مولانا محمد احمد پرتاب گھڑی رحمہ اللہ تعالی وہ اس عشق مجازی سے بھی واقف تھے عشق حقیقی سے بھی واقف تھے تو انہوں نے غالب کے شعر پر سے عشق حقیقی کو سمجھایا کہ عشق نے احمد مجلہ کر دیا, عشق نے احمد نکما نہیں مجلہ کر دیا, عشق نے احمد مجلہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. عشق مجازی میں جو مبتلا ہوتا ہے کام کا آدمی نام کا رہ جاتا ہے, اور عشق حقیقی میں مبتلا ہوتا ہے عشق حقیقی سے مشرف ہوتا ہے, مبتلا نہیں مشرف ہوتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعمنوالہ نام کے آدمی کو بھی کام کا بنا دیتے ہیں, وہ چمکتا ہے دونوں جہان میں چمکتا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کی محبت کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کی محبت کے نور میں بسا رچا رہتا ہے, اللہ کی محبت کے نور میں چلتا ہے پھرتا ہے بولتا ہے. تو بات مجنو کی چل رہی تھی, عمرے کے لیے گیا مگر وہاں سے بھی عشق مولا کو لے کر آنے کے بجائے عشق لیلہ ہی کے ساتھ واپس لوٹا. لیلہ نکلی مولا آیا ایسا نہیں, وہ لیلہ ہی کو لے کر آیا وہاں سے بھی, اور راتوں کو اٹھتا تھا تہجد میں, مولا کے لیے کوئی نہیں اٹھتا تہجد کے لیے, لیلہ کے لیے سب اٹھتے ہیں. اور یہ لیلائیں جو ہے بہت الگ الگ ہیں, لیلائیں جیسے میں نے کہا کار بھی لیلہ ہے, کسی کے لیلہ کار ہوتی ہے, کسی کے لیلہ فیکٹری ہوتی ہے, ہر ایک کی لیلہ الگ, کسی کے لیلہ شراب ہے. اٹھتا تھا اور بہت دعائیں کرتا تھا مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا, نتیجہ کچھ نہیں نکلا. ایک دن بہت رویا دھویا اور اب اسے کچھ سوجھ بوجھ آنے لگی, تو اس نے کہا یہ اللہ آج تک تو لیلہ ہی کو مانگ رہا تھا, اب تو مجھے سکون چاہیے, لیلہ دے کر سکون دیجئے یا لیلہ لے کر مگر سکون دیجئے. اب تک تو یہی تھا کہ نہیں لیلہ ہی چاہیے, لیلہ کے ذریعے سکون, مگر اب کہنے لگا کہ آپ لیلہ دینے پر بھی قادر ہیں اور لیلہ کی محبت میرے دل سے نکالنے پر بھی قادر ہے, دو کاموں میں سے ایک کام تو کیجئے کہ مجھے کچھ سکون ملے. اور ایسا کہتے کہتے روتے روتے سجدے ہی میں اسے نیند آ گئی. نیند آ گئی تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ مجنو سچ کہتا ہے تو, ہم لیلہ دینے پر بھی قادر ہیں, لیلہ کی محبت سینے سے نکالنے پر بھی قادر ہے, مگر سوال یہ ہے کہ ان دو کاموں میں سے ایک کام ہو گیا تو تمہارا ہمارے سامنے راتوں کو یہ آنا باقی رہے گا؟ ہم نے تو تجھے گرفتار مصیبت ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہارا یہ ہمارے سامنے جھکنا ہمیں پسند ہے, اور اس وقت تو تم لیلہ کے لیے جھک رہے ہو, ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ لیلہ کو چھوڑ کر تم مولا کے لیے جھکنے والے ہو جاؤ گے. ہم نے تو تم کو گرفتار مصیبت اسی لیے کیا ہے. عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو کہ اللہ تعالی کے احسانات بے شمار, بے شمار احسانات, ہم احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. مومن کے لیے تو مصیبت بھی احسان, مجھے ایک کانٹا چھبتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے, کانٹا چھبتا ہے درجہ بلند ہوتا ہے, کانٹا چھبتا ہے نیکی ملتی ہے, بخار ہوتا ہے بخار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے اوٹم کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں, خزاں میں, موسم خزاں میں, اوٹم میں. مصیبتوں کے موقع پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کھویا, یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا پایا. کھویا گیا یہ نہیں کیا پایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تعزیت کے لیے ایک بدوی آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر, اب رئیس المفسرین ترجمان القرآن ان کی تعزیت کرنا کوئی آسان کام تھوڑا تھا, مگر فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ تابعین بڑے بڑے لوگوں نے میری تعزیت کی, ان میں سب سے اچھی تعزیت اس دیہاتی نے کی. اس نے آ کر کے دو شعر پڑھے,
اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الرأس وخیر من العباس اجرک بعده واللہ خیر منک للعباس.
اس نے کیا بتایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں, آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ نے کھویا گیا ہے, یہ دیکھیے کہ پایا گیا ہے. عباس کو کھویا, اس پر اگر آپ غور و فکر کرتے رہیں گے کہ عباس گیا عباس گیا, میرے عباسی میں محروم ہو گیا, میرے والد کی برکتوں سے شفقتوں سے محروم ہو گیا, ان کی تو تسلی نہیں ملے گی. کھویا گیا وہ مت, پایا گیا, پایا گیا. تو کہا تم نے عباس کو کھویا, عباس نے تم کو کھویا, اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. تم دنیا میں رہ گئے, وہ آخرت میں چلے گئے, انہوں نے تم کو کھویا, تم نے ان کو کھویا. یہ مت دیکھو کہ کھویا گیا, یہ دیکھو کہ تم نے عباس کو کھو کر کیا پایا اور عباس نے تم کو کھو کر کیا پایا. تو اس نے کہا کہ اصبر, آپ صبر کیجئے, نکن بک صابرین, اس لیے کہ آپ صبر کریں گے تو ہم صبر کر سکیں گے. کیوں؟ فانما صبر الرعیت بعد صبر الرأس, اس لیے کہ سردار جب صبر کرے گا تو رعیت صبر کر سکے گی. آپ تو ہمارے سردار ہیں, آپ یہ اگر صبر نہیں کریں گے تو ہم کیسے صبر کریں گے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب آپ یہ دیکھیے صبر کیسے کر سکیں گے, آپ آپ یہ دیکھیے کہ پایا کیا ہے, یہ مت دیکھیے کہ کھویا گیا ہے. وخیر من العباس اجرک بعده واللہ خیر منک للعباس, عباس نے آپ کو کھویا, اللہ کو پایا. آپ سے الگ ہوا, اللہ سے مل گیا, اچھا ہوا بھی برا. اور آپ نے وخیر من العباس اجرک بعده, آپ نے عباس کو کھویا, اس کے اوپر صبر کر رہے ہیں تو اجر ملا, اور اجر کے بدلے میں بھی اللہ ملتا ہے. تو عباس کو کھویا, اللہ کو پایا, اچھا ہوا یا برا؟ تم دونوں نے ایک دوسرے کو کھویا, اور وہ بھی کھویا ٹیمپوری وقت کے لیے, مگر دونوں نے اللہ کو پا لیا, تو اچھا ہوا یا برا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ تسلی مجھے اس تعزیت سے ہوئی. ہمارے لیے ہر چیز نعمت ہے, اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے نعمت, جو کچھ ملتا ہے نعمت. اور میرے بھائیو, اگر یہ جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ مصیبت ہی ہوتی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مصیبت نہیں ہوتی, مصیبت کی شکل میں رحمت, مگر اگر مصیبت ہی ہوتی, فرض کر لیجئے کہ مصیبت ہی ہے, تو بھی جس اللہ سے اتنی ساری میٹھی میٹھی نعمتیں ہر وقت مل رہی ہے, اگر ایک آدھ کڑوی چیز بھی مل جائے تو حرج کیا ہے, ایسی ناشکری. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا کو ان سے بہت محبت ہو گئی تھی, جب بھی کوئی چیز آتی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا. آقا غلام بنا ہوا تھا, آقا غلام کا غلام, اس لیے کہ غلام اللہ کا غلام تھا, اور جو اللہ کا غلام ہو جاتا ہے وہ غلام ہونے کی حالت میں بھی دنیا پر بادشاہت کرتا ہے. اور دنیا میں کوئی آزاد نہیں, یہ فریڈم جیسی چیز کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ ہم فری ہیں, نہیں, فریڈم نہیں. دو ہی چوائس ہے آپ کے پاس, یا تو نفس کے غلام بنو یا اللہ کے غلام بنو. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو تھک گئے, تو لیٹ گئے, یہ خیال بھی نہیں آیا کہ راستے میں لیٹا ہوا ہوں. اور وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا. اب بادشاہ کی سواری جب چلتی ہے تو آدھے کلو میٹر ایک کلو میٹر کے آگے وہ سپاہی جو ہے وہ راستے کو صاف کرتے ہیں, ہٹو بچو, ہٹو بچو, ہٹو بچو, بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے, بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے. یہ اپنے سر کے نیچے اپنی شال ڈال کر کے آرام سے سوئے ہوئے تھے, آواز آ رہی تھی کہ بھائی ہٹو ہٹو, راستہ صاف کرو, راستہ صاف کرو, مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. جس کا اللہ سے تعلق ہو, جس کا سب سے بڑے بادشاہ سے تعلق ہو, وہ کسی سے کیا ڈرے گا؟ اللہ سے جس کو محبت ہو جائے وہ کسی سے کیا ڈرے گا؟ بالآخر بادشاہ پہنچ گیا. بھائی کیا بات ہے, راستہ صاف نہیں ہے. کہا ایک درویش سویا ہوا ہے, راستے کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہے, بہت کوشش کی مگر نہیں ہٹتا. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ اللہ والوں کو رعب بھی عطا فرماتے ہیں, تو اٹھا کر کے یوں ہٹا, کسی کی ہمت نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہوتی, رعب. پیچھے بہت لوگ اچھلتے کودتے رہتے ہیں, اللہ والوں کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ کرے, رعب ہوتا ہے قدرتی. اس لیے کہ ہر ایک کو ڈر لگتا ہے, اللہ والوں کو ہر شخص پہچانتا ہے, دوست بھی اور دشمن بھی, دوست بھی اور دشمن بھی پہچانتے سب ہیں. منہ سے زبان سے جو چاہے کہے, اور اللہ والا ہے یہ پہچانتے ہیں, تبھی تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ناراض ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس کا دوست ناراض ہو گیا تو لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے. ایک اللہ والا کہیں جا رہا تھا تو چلتے چلتے, بارش کا موسم تھا تو کھڈے میں اس کا جو پاؤں پڑا تو چھینٹے اڑے, چھینٹے اڑے تو وہاں کنارے کے اوپر دو میاں بیوی کھڑے تھے تو بیوی کے کپڑوں کے اوپر چھینٹے پڑے. اب میاں کو تو محبت دکھانی تھی, ورنہ پتہ نہیں کتنے سالوں تک لڑائی چلتی رہتی. تو گریبان پکڑ لیا اور ایک تماچا رسید کیا. اب اسے پتا نہیں کہ یہ کوئی اللہ والا ہے, ایک تماچا رسید کیا, انہوں نے برداشت کر لیا, کڑوا گونٹ پی لیا اور آگے چلے گئے. آگے چلے گئے تو وہاں آگے ایک شخص نے سٹول لگایا ہوا تھا چھوٹا سا, اور وہ گرم گرم کھیر بیچ رہا تھا, دودھ بادام پستے والی. تو اس نے ایک پیالہ بھر کر کے اسے کہا کہ میاں ادھر آ, اور اس کے ہاتھ میں دیا, کہا کہ مفت میں ہماری طرف سے پیو, اس لیے کہ آج ہم نے نیت کی تھی کہ جو سب سے پہلا شخص نظر آئے گا اسے ہم ایک پیالہ مفت میں دیں گے. تو بزرگ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے, کبھی تماچا کھلاتے ہیں کبھی کھیر پلاتے ہیں, مگر ہم خوش ہیں, تماچے سے بھی خوش اور کھیر سے بھی خوش. محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. ابھی یہ کھیر ہی میں لگے ہوئے تھے وہاں کہ وہ میاں بیوی گھر گئے, اور میاں نے کہا کہ میں اوپر جا کر کے ابھی شاور واور لے کر کے آتا ہوں, اور سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے پھسلے, پھسل کر کے گرے, گرے گردن کے اوپر, گردن ٹوٹی اور وہی موت واقع ہو گئی. تو دیکھو اللہ والوں کو سب پہچانتے ہیں. بیگم نے ہائی واویلا کیا اور رشتے داروں کو کہا کہ اس کو تو اس نے مارا ہے, جس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, کہا کہ میرے شوہر کو اس نے مارا ہے. کس نے بھائی؟ تو کہا ایک درویش, ایک غریب آدمی, اس نے مارا ہے. مطلب ہے کہ اس کی بد دعا لگی. تو سب نے گھیر لیا اسے اور کہا کہ تم نے اس کے شوہر کو قتل کیا. کہا کہ نہیں, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, اصل میں ہوا یہ کہ مجھ سے اس کو تکلیف پہنچی. وہ عورت کی طرف اشارہ کر کے, مجھ سے اس کو تکلیف پہنچی تو اس کے عاشق کو غصہ آیا اور مجھے تماشا مارا, اور مجھے اس سے تکلیف ہوئی تو میرے عاشق کو غصہ آیا تو اس نے اسے تماشا مارا. رعب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, ڈرتے ہیں سب. بادشاہ کیا بھائی نہیں ہٹ رہا ہے, کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے کیوں ہٹوں, وہ تمہارا بادشاہ ہوگا, میرے تو وہ غلام کا غلام ہے, میرے تو غلام کا غلام. بادشاہ کو بھی مزہ آیا اس بات سے کہ غلام کا غلام, چلو دیکھتے ہیں, یہ کوئی مسخرہ معلوم ہوتا ہے. قریب گیا, بھائی میں تیرے غلام کا غلام کیسے؟ تو کہا دیکھو ہم نے ریاضت کی, بہت محنت کی, مجاہدہ کیا, اور ہم نے اپنے نفس کو غلام بنا لیا, اور تم نے کوئی محنت نہیں کی, نفس نے تم کو غلام بنا لیا. تو نفس میرا غلام, تم نفس کے غلام, تو غلام کے غلام ہوئے گے نہیں. جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ پوری دنیا کی غلامی کرتا ہے چاہے وہ بادشاہی کیوں نظر نہ آتا ہو, اور جو اللہ کا غلام بن جاتا ہے ساری دنیا اس کی غلامی کرتی ہے چاہے وہ بظاہر غلام ہی کیوں نظر نہ آئے. تو آقا جو ہے وہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے تھے, جب بھی کوئی چیز آتی تھی کہا لقمان کو بلاؤ, وہ آ جاتے تھے اور وہ کاٹ کاٹ کر پھل کھلاتا تھا, مٹھائیاں کھلاتا تھا, حلوے کھلاتا تھا, لڈو کھلاتا تھا, اچھے اچھے پکوان کھلاتا تھا. ایک دن خربوزہ آیا میلن, تو اس نے واٹر میلن کو کاٹا اور میلن کو کاٹا اور کاٹ کر کے کھلاتا رہا, اور بڑے مزے سے حضرت لقمان علیہ السلام کھاتے رہے. آخر میں اسے خیال آیا کہ چلو ہم بھی چکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت, تو جو آخری پیس رہ گیا اس نے منہ میں ڈالا, منہ میں ڈالتے ہی تھوک دیا, بالکل کڑوا. تو کہا کہ لقمان اتنا کڑوا اور پورا میلن تم کھا گئے, کم سے کم مجھے کہہ دیتے, میں کھلانا بند کر دیتا. تو کہا گیا آقا مجھے حیا اور شرم آئی کہ جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیز کھاتا رہا آج میں کس منہ سے کہوں کہ یہ کڑوا ہے, کس منہ سے کہوں یہ کڑوا ہے. ایک انسان اپنے انسان آقا کو یہ کہنے میں حیا محسوس کرتا ہے تو حقیقی آقا کی طرف سے نعمت مسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے, اور ایک آدھ اگر کوئی تکلیف بھی ہمیں پہنچ جائے اس کی طرف سے تو ہمارے پاس کیا منہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی. مگر ہمارے حق میں مصیبت بھی مصیبت نہیں, وہ رحمت ہی ہوتی ہے, رحمت ہی ہوتی ہے. تو بہت احسانات ہیں اللہ تعالی شانہ کے, ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان جو ہے وہ لوگوں کا حسن ظن, لوگ ہمارے بارے میں اچھا خیال رکھے, ہمیں اچھی نظر سے دیکھیں, یہ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. جب مشائخ خلافتیں دیتے ہیں لوگوں کو تو جن کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے وہ اپنے کو اس اجازت کا اہل نہیں سمجھتے, بلکہ معیار ہی یہ ہوتا ہے, معیار جو صاحب اجازت خود سمجھتا ہے, دوسروں کے سامنے تو اس کا دل نہیں ہے کہ آیا اجازت دیے جانے سے پہلے اس کے دل میں ایسی تمنا تھی کہ مجھے خلافت ملے تو اچھا ہے, مجھے خلافت مل جائے تو اچھا ہے, اس سال شاید مجھے خلافت ملے گی, اس رمضان میں شاید خلافت ملے گی, مجھے میرے حضرت نے کہا ہے کہ عمرے میں تم میرے ساتھ چلو تو شاید خلافت دینے کا ارادہ کر رہے ہیں, خلافت مل جائے. یا یہ کہ یہ خیالات نہیں تھے اور پھر اجازت ملی اور اس وقت دل اندر سے باغ باغ ہو گیا کہ یار ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا, یہ تو ہمارا جیک پٹ لگ گیا, ہم خلیفہ ہو گئے. تو شیخ کا جو بھی اچھا گمان ہو ہمارے لیے, ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اندر ناقص ہے, اندر بالکل خالی ہے اور مجھے ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کوئی خیال نہیں, کوئی تمنا نہیں, وسوسہ بھی نہیں, اور پھر اجازت ملی تو آدمی ششدر ششدر کہ کیا ہو گیا اجازت, اور دل میں یہ خیال آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی ذلت کا سبب بن جاؤں, کہ ان کی اتنی عزتیں ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ فلاں کے خلیفہ یہ فلاں کے, دل میں فکر پیدا ہو اور اس فکر کے ساتھ آدمی محنت کو اور بڑھا دے, آرام سے بیٹھ نہ جائے, آرام سے بیٹھ گئے اس کا مطلب یہ کہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا, مجھے لوساکا تک آنا ہے, اب لوساکا پہنچ جاؤں گا تو آرام سے بیٹھ جاؤں گا, مگر اگر مجھے لوساکا سے آگے ساؤتھ افریقہ جانا ہو اور ٹرانزٹ پر آپ ہمیں کہیں کہ آرام سے, ہم کہیں کہ نہیں ہم تو ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں, تو یہ احساس ہو کہ نہیں یار یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہے آئے, کوئی کہے کہ بھئی یہ فلاں کے مجاز ہیں, فلاں کے خلیفہ ہیں, تو دل میں شرمندگی ہو کہ یار یہ کیوں کہا جا رہا ہے, یہ مجھے دیکھ کر کے کہیں گے کہ اچھا ایسے خلفاء ہوتے ہیں, حالانکہ وہ قابل ہے مگر خود کو یہ احساس. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی تو حرم شریف میں اجازت دی, اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرماتے, حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دے کر حضرت تشریف لے گئے حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ, تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں کو پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت اس کی اطلاع ہم تینوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اگر میں اور آپ خاموش رہے تو انڈیا میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے واسطے انڈیا پہنچ کر کسی کو اطلاع مت کیجیے کہ مجھے خلافت ملی ہے. باطن کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے, اصلاح ہوتی ہے, باطن میں آدمی پسیج جاتا ہے, اپنے عیوب اس کے سامنے ہوتے ہیں, اور جب عیوب سامنے ہوتے ہیں تو اس کو بہت بڑا منصب بھی دیا جائے تو وہ حیا میں غرق ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک سٹیج کے اوپر 25 بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک عام آدمی کو کہا جائے کہ آپ بھی اوپر بیٹھ جائے, وہ کہے گا نہیں نہیں بھائی نہیں نہیں. اور اگر اسے مجبور کر کے بٹھا ہی دیا جائے تو وہ کیسا بیٹھا رہے گا پورے جلسے میں. بس یہ حل ہوتا ہے. اس لیے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ جن لوگوں کو اجازتیں ملی ہیں ان کی کیا کیفیات ہیں وہ ہم کھوج نکالنے کی کوشش کریں, یہ ہمارا کام نہیں. لا تجسسو, اپنے کام میں لگے رہو. دوسروں کے ساتھ معاملہ اللہ کا, ہمیں کیا لینا دینا اس سے. اور پھر یہ کہ مشائخ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس پر زبانیں بالکل بند رہنی چاہیے, زبانیں بند رہنی چاہیے. یہ تو میں اس طرف کی بات کر رہا ہوں کہ مشائخ جن کو اجازت دیتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوتی ہے, اور دوسرے جو نہ مشائخ میں ہے نہ اجازت لینے والوں میں ہے انہیں اپنی زبان بند کرنی چاہیے. کن کن مصلحتوں کی بنیاد پر, کن وجوہات کی بنا پر اجازتیں دی گئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور جن کو اجازتیں ملی ہیں ان کو ان کی کیفیت تو یہی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے, مگر ایک خوشی کی بات ہوتی ہے. وہ خوشی کی بات کیا کہ اللہ کے ایک نیک بندے, اللہ کے ایک ولی کے دل میں میرے بارے میں ایسا خیال آیا کہ میں اچھا ہوں, یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آگے میں شیخ بنوں نہ بنوں, مرید کروں نہ کروں, یہ مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اچھا آدمی ہوں, میں نیک آدمی ہوں, میں صاحب نسبت ہوں, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے نے میرے بارے میں ایسا خیال کیا ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کے خیال کی لاج رکھ کر مجھے ایسا بنا لے گا. یہ حسن حسن بہت بڑی نعمت میرے بھائیو, بہت بڑی نعمت. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں جگہ جگہ پر یہ بات ملتی ہے کہ میں تو اپنے دوستوں کے حسن زن کے سہارے پر جی رہا ہوں. یعنی کیا مطلب کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے مگر پوری دنیا میں میرے چاہنے والے میرے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث بہت بڑے ولی ہے, تو یہ میرے لیے سہارا ہے کہ کسی نہ کسی وقت اللہ مجھے ولی بنا دیں گے اور آخرت میں نجات پا لوں گا. تو ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب مدظل لہم العالی, یہ نیک بھی ہیں صالح بھی ہیں, ان کی زبان سے میرے بارے میں جو چھوٹے موٹے الفاظ نکلے وہ حقیقت ہیں حقیقت نہیں ہے قطع نظر اس کے, میرے لیے نعمت ہے کہ ایک نیک شخص کی زبان سے میرے بارے میں اچھے کلمات نکلے, ایک نیک شخص کے دل دماغ میں اچھے کلمات آئیں. اور ہمیشہ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنے کی کہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات کہے, ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, اس کا کمال ہے. یہ اس کا کمال ہے کہ اس کی زبان اتنی صاف ستھری ہے کہ اس زبان پر بری بات نہیں آتی. یہ اس کا کمال ہے کہ اس کی آنکھیں اتنی صاف ستھری ہیں کہ اسے ہمارا عیب نظر نہیں آتا, یہ ہمارا عیب نظر نہیں آتا. دیکھو ایک باغ ہے, باغ, اور باغ میں 500 پھول ہیں, درجنوں پھول ایک باغ میں, اور اس میں ایک کتا گھس جاوے اور وہ کتا دو چار درختوں کے بالکل پیچھے بیٹھ کر پاخانہ کرے, کھڑا کھڑا پاخانہ کرے, بیٹھ کر پاخانہ کر کے بھاگ جاوے, اور وہ پاخانہ ایسی جگہ پر ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتا, اور پھول جو ہے وہ داخل ہوتے ہی نظر آتے ہیں, اس باغ میں اگر سور داخل ہوگا تو کہا جائے گا، خنزیر اگر داخل ہوگا وہ پاخانہ نظر نہیں آ رہا ہے مگر اس کی ناک کی مدد سے وہ سیدھا کہا جائے گا، وہ پاخانہ کے پاس جائے گا، پاخانے کے پاس، وہ پھولوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم جب بھی کسی کو دیکھتے اچھا ہی ہمیں نظر نہیں آتی، برائی نظر آتی ہے، تو یہ اس کے آئینے میں ہمیں اپنی شکل دیکھنی چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ اگر انسان ہوتا تو اسے وہ پاخانہ نظر نہ آتا، اسے درجنوں رنگ برنگ پھول نظر آتے انسان ہوتا تو، مگر اندر چونکہ حیوانیت ہے اس لیے اس کی آنکھ حیوان کی نظر سے، آنکھ حیوان کی آنکھ سے دیکھتی ہے، اس لیے اسے اپنے مسلمان بھائی کے اندر اچھائی نظر نہیں آتی، برائی نظر آتی ہے۔ تو جو ہمیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں یہ ان کا کمال، جو ہمارے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ ان کا کمال کہ ہم عیوب کا مجموعہ ہونے کے باوجود بھی انہیں ہماری اچھائی نظر آتی ہے، وہ ہماری اچھائی کو بولتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر امام اوزائی رحمہ اللہ تعالی ایک دعا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ نعمت ہے اپنی جگہ پر، نعمت، کوئی ہماری تعریف کرے یہ نعمت ہے، کوئی ہمارے بارے میں اچھی بات کہے یہ نعمت ہے۔ ہمارے استاد ہمارے بارے میں ایسا کہے کہ میرے شاگردوں میں سے سب سے فائق شاگرد ہے، نعمت، یہ بہت نیک شخص ہے، نعمت۔ چاہے ہم نیک ہوں نہ ہوں، ہمیں تو ایسا ہی سوچنے کا کہ مجھ سے گندا کوئی نہیں، مجھ سے برا کوئی نہیں، میں اس تعریف کا اہل ہوں ہی نہیں، مگر نعمت، اللہ نے ستاری فرمائی، میرے برا ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مجھے ڈھانکا، اور امید ہے کہ جس طرح اللہ نے دنیا میں مجھے ڈھانکا ہے آخرت میں بھی ڈھانک کے رکھیں گے۔ نعمت ہے اپنی جگہ پر، مگر ہر نعمت اپنے ساتھ ایک خطرہ لاتی ہے، وہ کون سا خطرہ؟ عجبکا اور کبرکا، عجبکا اور کبرکا۔ اور نفس پر نظر رہنی چاہیے، بہت اچھا بیان کرنے کا سلیقہ آ گیا، نعمت، نعمت، اب عمدہ بیان کیا، ترتیب بھی بہت اچھی، مواد بھی بہت اچھا، بہت فوائد اس میں، اور لوگوں کے چہروں سے پتا چل رہا ہے کہ بہت خوش ہو رہے ہیں لوگ، محظوظ ہو رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں بیان کو، اب اندر نفس مچلنے لگا، عجب، عجب پیدا ہوا کہ میرا بیان بہت اچھا ہے، میرا بیان بہت اچھا ہے، میں بہت عمدہ بیان کرتا ہوں۔ یا عجب سے بھی آگے کبر، کہ میں بہت اچھا بیان کرتا ہوں اور میرے جیسا بیان کوئی نہیں کر سکتا، باقی سب مجھ سے لو گریڈ کے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی، وہ نعمت لے گئی کہاں تک؟ معصیت تک لے گئی، برائی تک لے گئی۔ اس لیے لوگوں کا حسن ظن، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی اچھی نظر، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، مگر یہ ایسی نعمت ہے کہ ہمیں خط، جیسے مال، مال بہت بڑی نعمت، مگر مال کی وجہ سے لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں، بڑائی میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مال سے دور رہو، اسی لیے کہا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تعریف اس کے منہ پر مت کرو، اس کے منہ پر، اس لیے کہ اس کے منہ پر جب تعریف کریں گے تو آپ کا تعریف کرنا تو اچھا کام ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے کہ آپ ایک مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ تمہارے تعریف کرنے کی وجہ سے وہ عجب کا شکار ہو جائے اور اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ اس لیے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنے عیوب پر نظر، اپنے عیوب پر نظر، اپنے عیوب، تعریف کو سنو ہی مت، وہ بولتے رہے جو کچھ بولنا ہو، ہم کان بند کر دیں، دل دماغ کہیں اور لے جائیں، استغفار پڑھیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے، اللہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اپنے عیوب کی طرف نظر، تعریف کو پسند نہ کیا جائے، تعریف کے خواہش مند نہ رہا جائے کہ کوئی میری تعریف کرے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت تھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عیادت کے لیے حاضر ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بھابھی بھی ہوتی ہیں، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اور پھر بہت بڑی عالمہ، تو اس اعتبار سے بھی دونوں، یہ بھی عالم وہ بھی عالمہ، بلکہ اختلاف بھی رہتا تھا دونوں کا، علمی اختلاف، بہت اونچا مقام تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان سے اختلاف کرتی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے سوالات, بڑے بڑے تابعین صحابہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے. بہت اونچا مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگر ہمارے زمانے کی کسی عورت کو یہ مقام مل جاتا تو وہ پھولے نہ سماتی, بہت اونچا مقام. تو آئے عیادت کے لیے, اور ظاہر ہے کہ شرعی قیود کے ساتھ عیادت کریں گے چونکہ نامحرم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں ابن عباس ہوں اور داخل ہونا چاہتا ہوں عیادت کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خدام نے دیکھا کہ کیا فرماتی ہیں, دروازہ کھولیں, اجازت دیں. اور بخاری شریف کے الفاظ یہ ہے کہ قبیل موتها وہی مغلوبتن استاذر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی ابن عباس علی عائشہ رضی اللہ عنہا وہی مغلوبتن قبیل موتها, یعنی آپ پر بار بار گشی تاری ہو رہی تھی, مغلوبہ تھی اور آپ کے انتقال سے کچھ دیر پہلے. تو جب دیکھا گیا ان کی طرف کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے ہیں, دروازہ کھولیں, تو جواب میں کیا فرمایا, اخشا اخشا ان یثنی علی, مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اندر آنے کی اجازت دی گئی تو کہیں وہ میری تعریف کرنے نہ لگ جائیں. یعنی کتنا خوف صحابیہ کو کہ میری تعریف, میں تعریف سننا نہیں چاہتی, اس لیے کہ وہ میری تعریف کریں گے اور کہیں عجب میں مبتلا ہو گئی مرتے مرتے, کبر میں مبتلا ہو گئی مرتے مرتے. بس یہ ہے میرے بھائیو, یہ چیز جو ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے اور نہیں ہے, کہ خوف آخرت کا, خوف خوف آخرت کا. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, اور ہم کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ڈر کہ کہیں میرا موت اس حال, میری موت اس حال میں نہ آئے کہ عجب کی, مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میری تعریف کریں گے, اس لیے بس اجازت مت دو. یہ فیصلہ ہوا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کا. تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انہو ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. ومن وجوہ المسلمین, اور مسلمانوں میں سے بڑے لوگوں میں سے ہے, با وجاہت لوگوں میں سے ہے, با آبرو لوگوں میں سے ہے, انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب اجازت دے دیجیے, اب اجازت دے دیجیے. سمجھایا لوگوں نے, کوئی رنجش لڑائی جھگڑا نہیں تھا, بہت محبت تھی, مگر ڈر یہ تھا کہ میری آخرت کا کیا. جب لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں مناسب نہیں ہے, انہیں اجازت دی جائے, آنا چاہتے ہیں, آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں, اندر داخل ہوئے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیف تجدینک, آپ اپنے آپ کو کس حال میں پاتی ہو, کیسی ہے طبیعت آپ کی, کیسی ہے طبیعت آپ کی. میں بھی بہت دفعہ بیمار ہوا, مجھے بھی بہت لوگوں نے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی. آپ میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بیمار ہوا ہوگا اور لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. کیا ہمارے ذہن میں بھی کبھی یہ جواب آیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انتقال سے پہلے غشی بار بار تاری ہو رہی ہے, مغلوبت الحال ہے, تو کہنا چاہیے نا کہ ذرا تکلیف میں ہوں, پریشانی ہے, کمزور ہو گئی ہوں, موت قریب ہے. مگر کہا بخیر بخیر, مگر اس سے یہ نہیں کہا کہ اچھی ہوں. یہ اصل جو جواب ہے, ان اتقیت اللہ بخیر, اگر میرے پاس اللہ کا تقویٰ ہے تو میری طبیعت بہت اچھی ہے. یعنی اسے شرط کے ساتھ لگایا کہ اگر میں اللہ کے تقوی کے ساتھ ہوں تو میری طبیعت بہت اچھی ہے.
یعنی اپنے بارے میں ایسا یقین کے ساتھ فیصلہ نہیں کر رہی ہے کہ میں متقیہ ہوں. اگر میرے پاس تقویٰ ہے تو میں بہت اچھی ہوں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کہ انت بخیر انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو تم خیر کے ساتھ ہی ہو اس لیے کہ تمہارے پاس تقویٰ ہے. اور پھر کہا کہ انت زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈرتی کیوں ہو, گھبراتی کیوں ہو؟ انت زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو دیکھو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عائشہ کے علاوہ میں میری بیویوں میں سے کسی اور بیوی کے ساتھ ایک ہی لحاف میں لیٹا ہوا ہوں اور جبریل وحی لے کر نازل ہوئے ہوں. یہ صرف عائشہ کا مقام ہے کہ میں ایک بستر میں عائشہ کے ساتھ لیٹا ہوا ہوتا ہوں تو حضرت جبریل امین کو آنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری مراحل میں اشارہ کیا اپنی ازواج مطہرات کو, اینا انا غدن, کل ازواج میں سے کس کی باری ہے؟ تو کہا کہ ام سلمہ. پھر پوچھا ام سلمہ کل کس کی باری ہے؟ کہ حفظہ. کل کس کی باری ہے؟ زینب. تو امہات المومنین سمجھ گئے کہ بار بار پوچھتے ہیں کہ اینا انا غدن, اینا انا غدن, اینا انا غدن. ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں عائشہ کی چاہت ہے. ایسا کرو کہ سب مشورہ کر کے عائشہ کے یہاں بھیج دو. عائشہ کے یہاں بھیج دیا. کیوں عائشہ؟ عائشہ کو بار بار کیوں یاد کر رہے تھے؟ عائشہ کے ساتھ رہنے کو کیوں پسند کرتے تھے؟ اس میں مختلف جوابات ہیں. اس میں سے ایک جواب یہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس وقت میں اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ ایک ہی لحاف میں سویا ہوا ہوں جبریل کو آنے کی ضرورت پڑ جائے, تو جبریل تو اسی وقت آ سکتے ہیں جب عائشہ پڑوس میں ہوتی ہے, تو جبریل کو آنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو, اس لیے آپ چاہتے تھے کہ میں عائشہ کے پاس چلا جاؤں. تو کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. ولم ینکش بکرن غیرک, اور کنواری عورتیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, آپ نے صرف آپ سے نکاح کیا, آپ کے علاوہ اور کسی کنواری عورت کو تلاش نہیں کیا. اور وانزل اللہ عذرک من السماء, حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی, اوپر سے وہی نہیں اتری. وشہد شاہد من اہلیہ, وہ بچے نے گواہی دی. حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی, وہی نہیں اتری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے گہوارے سے کہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ پر منافقین کی طرف سے انگلی اٹھی تو سورہ نور کی کتنی آیتیں لے کر آسمان سے حضرت جبریل اترے, اور آپ ڈرتی ہیں. تو جو تعریف کی وہ تعریف صحیح تھی یا غلط تھی؟ صحیح. اور کم تھی یا زیادہ؟ بہت کم. حضرت عائشہ کے مقام کے بنسبت بہت کم. بس یہ تعریف کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ چلے گئے, تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ گھبرائیں نہیں, بہت اچھا فیصلہ ہونے والا ہے تمہارے بارے میں. چلے گئے, چلے گئے. اور پیچھے آئے حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ تو بھانجے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ تھی. تو اندر داخل ہوئے, تو داخل ہوئے تو انہوں نے شکوا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ابھی ابھی ابن عباس آ گئے تھے اور ڈیروں میری تعریف کر کے چلے گئے. غصے ہوئی, ناراض, کہ ابھی ابھی ابن عباس آئے تھے اور ڈھیروں میری تعریف کر کے چلے گئے. اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا, کاش کہ عائشہ کو دنیا میں کوئی پہچانتا ہی نہ ہوتا. ہمارے کان تو ترستے رہتے ہیں, کان ترستے, کب کوئی میری تعریف کرے, کب کوئی میرے بارے میں اچھا جملہ کہے. اور اگر جملہ نہ سنے, جملہ مثال کے طور پر اپنے استاد کے لیے کوئی تحقیق کا کام کیا ہو اور تحقیق کا کام کر کے ان کے گھر گئے ہوں اور استاد جی گھر میں نہ ہو اور پہنچا دیا بی بی صاحبہ کو, خالہ جان کو, کہ حضرت کو دے دینا, اور پھر جب جا رہے ہیں اور ملاقات ہو رہی استاد سے تو کان جو ہے بالکل کھڑے ہیں کہ کچھ حضرت فرمائیں گے ابھی, اور جب آدھ گھنٹے کے بعد مایوسی ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ میں وہ اوراق گھر چھوڑ گیا تھا, خالہ جان نے آپ کو دے دیے ہوں گے, اس کے بعد بھی کوئی تعریف نہیں تو پوچھتے ہیں کہ حضرت نے کوئی نظر تو ڈالی ہوگی, اس پر بھی کچھ نہیں تو پھر حضرت اس میں کوئی غلطی تو نہیں تھی, کہ شاید ہم غلطی کا بولے تو ادھر سے کہ نہیں 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 بہت اچھی تحقیق تھی, اتنا تو کم سے کم خوراک ملے. اور ناراض ہوئی کہ ابن عباس ابھی آئے تھے اور میری تعریف کر کے گئے, کاش کہ میں بھولی بھلائی ہوتی, یعنی مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں تاکہ کوئی میری تعریف ہی نہ کرتا. اگر ایسی کیفیت کے ساتھ کسی کی طرف سے تعریف آئے بہت بڑی نعمت, بہت بڑی, اس سے رفع درجات ہوتے ہیں, رفع درجات. امام اوزائی رحمہ اللہ تعالی کی ایک دعا نقل کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ان کے بارے میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کی کوئی تعریف کرتا تھا, اور یہ جو حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کی تعریف اس کے منہ پر مت کرو, وہ اسی وجہ سے کہ کہیں وہ عجبہ کا شکار نہ ہو جائے. اور پھر اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو فرما رہے ہیں کہ تعریف مت کرو, دوسری طرف ابو بکر کی بہت تعریف کی ان کے سامنے رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنتی کہہ دیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی عورتوں کی سردار کہہ دیا. اتنی بڑی بڑی تعریف ہے, ایک طرف فرما رہے ہیں کہ کسی کے منہ پر کسی کی تعریف مت کرو. تو اس کا جواب جو محدثین نے دیا ہے وہ یہ کہ وہ شخص جس کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے اس کی تعریف مت کرو, اس لیے کہ اس کی تعریف کرنے جائے گا تو پھسل جائیں گا, اور جس کا تزکیہ ہو چکا ہے اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ جب اس کی تعریف کی جائے گی تو وہ ندامت میں اور حیا میں ایسا غرق ہو کر اپنے عیوب کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, تو آپ کی تعریف سے وہ ہلاک نہیں ہوگا, آپ کی تعریف سے اس کی اور ترقی ہوگی. تو جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کی تو وہ کیا کہتے تھے, ایسے آنکھیں بند کر لیتے تھے اور دل سے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں, اللہم انت اعلم بی من نفسی, اللہم انت اعلم بی من نفسی, اے اللہ تو مجھے جتنا جانتا ہے اتنا میں خود کو نہیں جانتا. اس کا مطلب ہے کہ تو تو سب کچھ جانتا ہے, اندر کتنا سفید ہے اور کتنا کالا ہے, اے اللہ جتنا تو مجھے جانتا ہے اتنا میں اپنے آپ کو نہیں جانتا. وانا اعلم بنفسی من الناس, اور جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا یہ بیچارے نہیں جانتے. تو ہم دونوں تو جانتے ہی ہیں کہ اندر کالا کتنا ہے, میں کم جانتا ہوں تو زیادہ, مگر کالا ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے, یہ بیچارے جانتے نہیں, اس لیے کہ یہ 24 آورز میرے ساتھ رہتے نہیں. یہ جو میری تعریف کرتے ہیں یہ میرا کمال نہیں, یہ ان کا کمال ہے, تعریف کرنے والوں کا کمال. اب جب ایسا ہو رہا ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. کیا دعا کرتا ہوں؟ اللہم اغفر لی ما لا یعلمون, اے اللہ میرے ان کالے کرتوتوں کو معاف کر دے جو انہیں خبر نہیں ہے. اللہ اکبر. امام اوزائی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور فقیہ, اے اللہ میرے ان کالے کرتوتوں کو معاف کر دے جو انہیں معلوم نہیں, اس لیے کہ انہیں اگر معلوم ہوتے تو میری تعریف نہ کرتے, یہ تعریف اس لیے کر رہے کہ انہیں معلوم نہیں, اور اگر تو نے ان کالے کرتوتوں کو معاف نہیں کیا تو میں ان کو قیامت کے دن منہ کیا دکھاؤں گا. یہ جو اس وقت مجھے حضرت کہتے ہیں, مجھے شیخ صاحب کہتے ہیں, میری جو تعریف کر رہے ہیں, مجھے عابد زاہد سمجھ رہے ہیں, متقی سمجھ رہے ہیں, انہیں میرے کالے کرتوت معلوم نہیں, مگر تو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے, میں اپنے بارے میں ان سے زیادہ, میں تو ہم تو جانتے ہیں دونوں کہ اندر کالی چیزیں ہیں, تو اے اللہ ان کو وہ چیزیں معلوم نہیں اس لیے میری تعریف کر رہے ہیں, تو اے اللہ معاف کر دے تاکہ قیامت کے دن ان کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور اے اللہ یہ جو میری تعریف کر رہے ہیں, یہ میری تعریف کر رہے ہیں, یہ تعریف صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں, انہیں پتہ نہیں کہ میں کیسا ہوں, تو یہ ایک بہت بڑا تیرا احسان ہے. تو ولا تواخذنی بما یقولون, یہ جو میری تعریف کر رہے ہیں, یہ تعریف کا جو احسان ہے اس کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آج سے مجاہدہ کر کے اپنی اصلاح، اپنے تزکیے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی، اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کی، اپنی معرفت، آپ کی معرفت کو حاصل کرنے کی ایسی میں جد و جہد کروں کہ جیسا ہی میرے بارے میں گمان کرتے ہیں ویسا نہیں، تو اس کے قریب قریب پہنچ جاؤں تاکہ قیامت کے دن تیرے مواخذے سے بچ جاؤں، ورنہ تو میرا مواخذہ کرے گا کہ تیری تمام تر نالائکیوں کے باوجود میں نے مخلوق کی زبان پر تیرے بارے میں اچھے اچھے کلمات رکھے تھے، اس کے باوجود تجھے ایسا خیال نہیں آیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، تیرے پاس علم نہیں تھا، استعداد میں کمزور تھا، فیل ہوتا تھا مدرسے میں، پھر بھی لوگ تجھے کہتے تھے کہ مولانا صاحب تشریف لائیے، تو تجھے حیا نہیں آئی کہ میں حقیقی معنی میں مولانا بن جاؤں؟ تیری تمام تر نالائکیوں کے باوجود تیرے شیخ کے دل میں میں نے تیرے بارے میں اچھا خیال ڈالا، اس نے تجھے اجازت دی، اجازت ملنے کے بعد بھی تجھے حیا نہیں آئی کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے کہ میں ایسا بن جاؤں جیسا اللہ نے اس کے دل پر ڈالا ہے، میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے؟ تو یہ اللہ جن چیزوں کو یہ جانتے نہیں ان کو معاف کر دے تاکہ ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اور پھر یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے ویسا بنا دے تاکہ تو قیامت کے دن میری پکڑ نہ کرے کہ جیسا تیرے بارے میں کہا جاتا تھا ویسا بن کر کیوں نہیں آیا ہے؟ تو اصل جو ہے وہ گفتگو کچھ اور کرنی تھی، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ شانہ نے جو بھی باتیں کہلوائی اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے مفید بنائے۔ تو میرے بھائیوں محنت کرو، اپنے آپ پر محنت کرو کہ ہمارا ظاہر بالکل ٹھیک ہو جائے، ہاں ظاہر بالکل ٹھیک ہو جائے، ظاہر ہمارا ظاہر بالکل ٹھیک کا کیا مطلب؟ زندگی میں فرائض ہوں، زندگی میں واجبات ہوں، زندگی میں سنن مؤکدہ ہو، زندگی سے حرام نکل جائے، زندگی سے مکروہ تحریمی نکل جائے، اور پھر اس کے بعد بھی اور اچھا بناؤ اور ڈیکوریٹ کرو، سنت غیر مؤکدہ بھی آ جائے، مستحبات بھی آ جائیں، روزمرہ کی سنتیں بھی آ جائیں اور نوافل بھی آ جائیں، اور باطن کو بھی ٹھیک کرو، باطن کے بھی کچھ فرائض ہیں، باطن کے بھی کچھ واجبات ہیں، باطن کے بھی کچھ محرمات ہیں، باطن کے بھی کچھ مکروہات تحریمیہ تنزیہیہ ہیں، تو ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرو۔ جب یہ باطن ٹھیک ہو جاتا ہے میرے بھائیو پھر بہت مزہ آتا ہے، پھر بہت مزہ آتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ انسان کی شکل میں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ ایک انسان جب فرشتے جیسا بن جاوے بالکل کلین اور پیور کہ اسے خارجی چیزیں متاثر ہی نہ کرے، اسے آپ اونچی جگہ پہ بٹھا دو یا نیچے بٹھا دو اسے کوئی فرق نہ پڑے، حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالی کسی نے کہا کہ بہت حلم اور بردباری ہے، بہت صبر، ایسے اس وقت درجن سے زیادہ واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جنہیں بیان کرنے کو جی چاہتا ہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ ابو عثمان حیری تزکیہ کا معنی دل صاف ستھرا ہو جائے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا دل صاف ہو گیا، جس کا تزکیہ ہو گیا۔ جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو آدمی کیسا بن جاتا ہے؟ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کسی نے بتایا کسی کو کہ بہت حلم، بہت ٹالرنس، بہت صبر، بہت پیشنس ہے ان میں۔ کہا اچھا ہم آزما لیتے ہیں، پھر انہیں گئے اور کہا کہ حضرت فلاں دن دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں، بہت اچھی بات ہے، آپ خود پہنچ جائیں گے یا لینے کے لیے آ جاؤں؟ میں خود پہنچ جاؤں گا۔ سادے ہوتے ہیں بزرگانے جی۔ حضرت تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اسی نے دروازہ کھلا کہ جی حضرت فرمائیے۔ تو کہا کہ میری دعوت ہے اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، دعوت ہے حاضر ہوا ہوں۔ کہا کہ او ہو، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ کی دعوت ہے، معاف کیجئے، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ ہندا پیشانی جیسے، کوئی حرج نہیں، اس میں کیا بات ہے، بھول جاتے ہیں آپ۔ حضرت جانے لگے، تھوڑا چلے ہوں گے، اسے اندازہ ہوا کہ یہاں تک پہنچے ہوں گے، پیچھے دوڑتا ہوا اور گیا کہ حضرت معاف کیجئے، آپ کی دعوت تھی، ہم بھول گئے تھے اور ہم نے یوں ہی آپ کو روانہ کر دیا، تشریف لائیے۔ حضرت فرمایا بہت اچھی بات ہے، واپس دروازے تک لے آیا، اور دروازے تک لے آیا اور کہا کہ حضرت بہتر یہی رہے گا کہ آج تو موقف ہی رکھا جائے، موقف رکھا جائے جو ملتوی۔ حضرت فرمایا کوئی بات نہیں، واپس حضرت جانے لگے اس نے اندازہ لگایا کہ فلاں جگہ تک واپس گیا اور کہا کہ حضرت تشریف لے آئیے, تشریف میرا خیال ہے کہ آپ کو آ جانا, جب یہاں تک تشریف لائے حضرت واپس آئے پھر اس نے واپس روانہ کر دیا. ایسا چار مرتبہ کیا اور چاروں مرتبہ خندہ پیشانی کے ساتھ آئے, خندہ پیشانی کے ساتھ گئے. جب چار مرتبہ اس نے حضرت کو آزما لیا اور دیکھ لیا کہ یہ شخص غصے ہوئے ایسا نہیں ہے, تو زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور پیر پکڑ لی اور کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے, گستاخی ہو گئی, اصل میں آپ جیسے اللہ والے کا امتحان بھی لینا چاہیے ہم جیسوں کو, معاف کر دیجئے, اصل میں آپ کے حلم کی آپ کے صبر کی بہت تعریف سنی تھی تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ذرا آزما لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کتنا حلم ہے کتنا صبر ہے. مگر واقعی اب صابر نکلے تو حضرت مسکرائے, دیکھو کتنی تعریف کی اس نے اور قابل تعریف تھے یا نہیں, ہے کیسا حلم دکھایا, مگر حضرت مسکرائے, مسکرائے گھر میں کہ اس میں تعریف کی کون سی بات ہے, اس میں تعریف کی کون سی بات ہے, یہ کام تو ایک کتا بھی کر لیتا ہے, اسے روٹی دکھاؤ تو بھاگ کر آئے گا, ڈنڈا دکھاؤ تو واپس چلا جائے گا, پھر روٹی دکھاؤ تو واپس آئے گا, پھر ڈنڈا دکھاؤ تو واپس چلا جائے گا, اس میں تعریف کی کون سی بات ہے. یہ اصل دینداری ہے جو ہمارا میرے بھائیو ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہی ابو عثمان خیری رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ جا رہے تھے تو تیسرے چوتھے فلور پر سے کسی نے راکھ پھینکی, آشیز چولہے کی راکھ پھینکی, حضرت کے کپڑوں پر گری, مریدین اور خدام ساتھ تھے, شاگرد ساتھ تھے, انہیں تکلیف ہوئی اور انہوں نے ذرا غصے والی نظروں سے اوپر دیکھا تو حضرت نے انہیں اشارہ کیا کہ نہیں, اور حضرت سجدے میں چلی گئی, سجدے میں چلی گئی اور سجدے سے سر اٹھا کر کے کہا کہ ابو عثمان تو اس قابل تھا کہ آسمان سے اس کے اوپر آگ کے انگارے برستے, یہ تو میرے اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے راکھ ہی پر اکتفا کیا. ایک دوسرے بزرگ تھے ابو عبداللہ خیاط رحمہ اللہ تعالی, بزرگ تھے خیاط, وہ درزی تھے. تو ایک شخص آتا تھا ان کے پاس, کپڑے بار بار بنواتا تھا, بیچتا ہوگا وہ تاجر ہوگا, بار بار کپڑے بنواتا تھا. تو جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ اس کے جو کپڑے ٹانگے ہوئے تھے وہ کپڑے نہیں ہیں, نہیں کپڑے ہیں وہ. تو اس اپنے ساتھ جو کام کرنے والا پارٹنر تھا اس سے کہا کہ میں تجھے کہہ کر گیا تھا کہ فلاں آدمی جب اپنے کپڑے لینے کے لیے آئے تو کپڑے دے دینا, وہ نہیں آیا کپڑا لینے کے لیے. تو کہا کہ آیا تھا کپڑا لینے کے لیے, تو کہا پھر تم نے کپڑے دیے نہیں, تو کہا کھوٹے سکے لے کر آیا تھا. تو میں نے سکوں کو پرکھا اور جب سکوں کو پرکھا اور میں نے دیکھا کہ کھوٹے ہیں تو میں نے نکال دیا اسے کہ جاؤ صحیح سکے لے کر گیا ہو. تو وہ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اس سے تو میں کھوٹے سکے کئی سالوں سے لے رہا ہوں, اس سے تو میں کھوٹے سکے کئی سالوں سے لے رہا ہوں اور اس نیت سے لے رہا ہوں کہ کھوٹے سکے اگر مجھے دے جاوے تو کم سے کم کسی اور کو تو دھوکا نہیں ہوگا. دیکھو تو صحیح, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات کو کسی کے گھر میں داخل ہو رہے تھے, حضرت عمر اندھیرا تھا, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ وہ بھی اشر مبشرہ میں سے وہ وہاں سے گزر رہے تھے, ان کی نظر پڑ گئی کہ رات کو اس وقت ایک شخص اس عورت کے گھر میں داخل ہو رہا ہے, یہ تو اجنبیہ ہے اور اکیلی رہتی ہے, یہ کون ہے دیکھنا چاہیے تاکہ میں امیر المومنین کو رپورٹ کر سکوں. چھپ کر کے انہوں نے دیکھا, دیکھا تو آدھ گھنٹے پون گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. بہت تعجب ہوا کہ رات کو بارہ بجے ایک بجے ایک اجنبیہ کے مکان میں امیر المومنین داخل ہوئے اور پون گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد باہر نکلے. آگے کچھ کرنے سے پہلے تحقیق حال بہت ضروری ہے. تو اندر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اس عورت نے دروازہ کھٹایا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, یہ صاحب جو ابھی آئے تھے کون تھے؟ کہا کہ مجھے پتا نہیں. کہا کیوں آئے تھے؟ کہ یہ تو روزانہ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ تو کہا روزانہ آ کر میرے گھر کا سارا کام یہ کرتے ہیں, روزانہ آ کر میرے گھر کا سارا صفائی وغیرہ یہ سب کر کے چلے جاتے ہیں, مجھے پتا نہیں کون ہے. یعنی دیکھو نا تزکیہ. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم ہو تجھ پر طلحہ, تم ہو تجھ پر طلحہ کہ تو عمر کے عیب کی جستجو میں لگا ہوا ہے اور عمر اپنے رب کی رضا میں لگا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیو فکر کرو کہ ہماری زندگی میں ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے، باطن بھی ٹھیک ہو جائے، پوری شریعت آ جائے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، حسن اخلاق، اور اس کے لیے جو جو محنتیں ہمارے سامنے ہیں ان محنتوں میں اپنے آپ کو کھپاؤ، اور آپس میں بہت زیادہ پیار محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں اختلاف کے لیے وجہ نہیں بننی چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے. میں ایک اصول اپنے احباب کو بتلایا کرتا ہوں کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے اور ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری غلطی ہو گئی ہے تو بغیر تاخیر کے معافی مانگ لیا کرو کہ بھئی غلطی میری ہے، معاف کر دینا. اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کرو، کبر میں مت بیٹھے رہو، کہہ دو کہ اللہ سے معافی مانگو، اور اس سے بھی جا کر کے معافی مانگو، بھئی مجھے معاف کر دینا. اور اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے تو اس کی معافی کا انتظار مت کرو، اسے اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا کرو. اور اس حالت میں رہنا چاہیے کہ جب کوئی آ کر کے کہے کہ مجھے معاف کر دینا تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یار کیوں شرمندہ کرتے ہو، آپ ہم سے معافی مانگے اچھا لگتا ہے. ایسا نہ کہیے، میں تو سب کچھ معاف کر ہی دیتا ہوں، آپ فکر نہ کیجیے، ایسی کوئی بات نہیں. پیار محبت سے رہنا چاہیے لوگوں کی برائیوں پر، اور لوگوں کی طرف سے جو برائی پیش ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے، حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے. اور ہمیں جو ہے، میں بہت کھل کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ذات کو مقصد نہیں بنانا چاہیے، اپنے ادارے کو مقصد نہیں بنانا چاہیے، اپنی تحریک کو مقصد نہیں بنانا چاہیے، اپنے حلقے کو مقصد نہیں بنانا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ کوئی اس حلقے میں محنت کر رہا ہے، کوئی اس حلقے میں محنت کر رہا ہے، کوئی اس تحریک میں چلا گیا ہے، کوئی یہ ادارہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہ ادارہ. یہ تو ناگزیر ہے، دنیا میں یہ تو ہوگا. ایک فیملی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایک بھائی الگ بزنس لے کر بیٹھ جاتا ہے، دوسرا بھائی الگ. تو الگ الگ شعبے ہوں، الگ الگ ادارے ہوں، الگ الگ تنظیمیں ہوں، الگ الگ مدرسے ہوں، الگ الگ تحریکات ہوں، الگ الگ موومنٹس ہوں، الگ الگ خانقاہیں ہوں، یہ تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مگر مقصد ہمارا ہماری خانقاہ نہیں، مقصد ہمارا ہماری تحریک نہیں، مقصد ہمارا ہمارا ادارہ نہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کا دین کیسے غالب ہو جائے، پوری امت دین پر کیسے آ جائے، پوری امت کا کنیکشن اللہ سے کیسے جڑ جائے. اس کے لیے ہماری خانقاہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. ہماری تبلیغ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. ہمارا مدرسہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. یہ سارے الگ الگ ذریعے ہیں، مقصود ہم سب کا ایک ہے کہ پوری امت کو اللہ تک ہم پہنچا دیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء. اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اهد الناس جميعا اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهدك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين اللهم اجعلنا من اوليائك المقربين الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم في اعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ارحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہماری سیئات کو معاف فرما یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما ہمیں معاف فرما ہمیں معاف فرما الہ العالمین الہ العالمین ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما الہ العالمین ہمیں اپنی معرفت عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنا درد دل نصیب فرما الہ العالمین ہمارے دلوں کو یقین کامل سے منور فرما الہ العالمین ایمان محکم سے منور فرما الہ العالمین تیری ذکر تیرے ذکر کے انوار سے منور فرما یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو رذائل سے پاک فرما خسائل سے آراستہ فرما الہ العالمین بغیر استحقاق کے ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما الہ العالمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما اپنے عشاق میں شامل فرما الہ العالمین اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں شامل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کے ساتھ اتباع کی توفیق عطا فرما ہر ہر سنت کو حرز جان بنانے والا بنا دے یا رحم الراحمین ہماری زندگیوں میں سادگی پیدا فرما سادگی پیدا فرما سادگی پیدا فرما الہ العالمین فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرما عیاشیوں سے حفاظت فرما دنیا داری سے حفاظت فرما الہ العالمین زہد نصیب فرما فکر آخرت نصیب فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما الہ العالمین قبر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ فرما اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما الہ العالمین بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما الہ العالمین پل صراط کا معاملہ آسان فرما الہ العالمین انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی جنت الفردوس میں رفاقت نصیب فرما اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین اپنی رضا عطا فرما اپنی رضا عطا فرما الہ العالمین ناراضگی سے بچا لے رضا عطا فرما شقاوت سے بچا لے سعادت نصیب فرما
بیماریوں سے بچا لے, صحت عطا فرما, مصیبتوں سے بچا لے, عافیت نصیب فرما. الہ العالمین بے سکونی سے بچا لے, سکون عطا فرما. ذلت سے بچا لے, عزت عطا فرما. فقر سے بچا لے, غنا نصیب فرما. جہالت سے بچا لے, علم نصیب فرما. الہ العالمین کفر سے بچا لے, نفاق سے بچا لے, شرک سے بچا لے. یا ارحم الراحمین خلوص عطا فرما, ایمان عطا فرما. الہ العالمین توحید میں رسوخ عطا فرما. یا ارحم الراحمین تیری دوری سے بچا لے, اپنا قرب نصیب فرما. یا ارحم الراحمین بری موت سے بچا لے, حسن خاتمہ نصیب فرما. الہ العالمین حسن خاتمہ کی دائمی فیصلے فرما دے. الہ العالمین ہم تجھ سے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. الہ العالمین تجھ سے عہد کرتے ہیں اب سے کوئی گناہ نہیں کریں گے, کوئی گناہ ہو جائے گا فوراً توبہ کر لیں گے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما. الہ العالمین ہمیں تواضع نصیب فرما, کبر سے عجب سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے, ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین آج کی نشست میں آپ کی توفیق سے جو اچھی باتیں کہی گئی ہیں الہ العالمین ان پر عمل کرنے والا بنا دے, جو الہ العالمین غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہم بہت نادان ہیں. الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے. الہ العالمین اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں مگر الہ العالمین دینداری سے کوسوں دور ہیں. الہ العالمین ہمیں تو دینداری کا الف با کا علم بھی نہیں ہے. الہ العالمین ہمیں مقاصد اور وسائل میں بھی فرق معلوم نہیں. الہ العالمین حق اور باطل میں ہم تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. الہ العالمین صحیح غلط سمجھ نہیں پاتے. الہ العالمین جہاں صحیح غلط سمجھ میں آتا ہے وہاں بھی ہم نفس کے شکار ہو جاتے ہیں. الہ العالمین ہم بہت کمزور ہیں, بہت ہی نادان ہیں. الہ العالمین ہماری جہالت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. آپ کی مدد کے بغیر, آپ کی دستگیری کے بغیر الہ العالمین آپ کی محبت کو پانا, ایمان کو کامل بنانا, آپ کی معرفت کو حاصل کرنا, حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز ہونا, جنت میں داخلہ پانا الہ العالمین ناممکن ہے. یا رب الراحمین مدد فرما, مدد فرما, مدد فرما. الہ العالمین ہماری تو دعائیں بھی جھوٹی ہیں. الہ العالمین ہم روتے ہیں مگر روتے ہوئے بھی جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے کا عزم نہیں کر پاتے. الہ العالمین ہمارے نفس کی چاہت تو یہ ہو چکی ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے اور تو معاف کرتا رہے. الہ العالمین ہماری طبیعتیں کبھی اس کی طرف آمادہ نہیں ہوتی کہ اے اللہ ہم گناہ چھوڑ چکے ہیں تو معاف کر دے. ہماری طبیعتیں ایسی بن چکی ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے بس تو معاف کرتا رہے. الہ العالمین بہت نکمے ہیں, بہت نکمے ہیں. الہ العالمین ہمارے پاس ندامت بھی نہیں ہے. الہ العالمین پچھلے زمانے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ندامت اور شرمندگی کے سوا تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. الہ العالمین اب ہم اتنی نالائکیوں میں مبتلا رہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. الہ العالمین صرف تیری رحمت کا آسرا ہے. اے رب الرحیمین, اے رب الرحیمین بغیر اس نے کہا کہ ہمارے سب درد و کرم سے ہمارے حق میں خیر کے فیصلے بنوا دے, خیر کے فیصلے بنوا دے. اے اللہ اس مجمع میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, الہ العالمین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں, جن کی داڑیوں کی سفیدی کو دیکھ کر تجھے حیا آ جاتی ہے. اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین دینی علم حاصل کرنے والے دور دراز سے آئے ہوئے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین, الہ العالمین مبلغین دعات بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین ارباب نسبت بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین مسافر بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین کوئی نہ کوئی وجہ تو ہماری قبولیت کی بنا سکتا ہے. الہ العالمین
بس کوئی وجہ بنا کر ہمارے لیے دائمی قبولیت کے بیزرے بڑھوا دے دائمی قبولیت کے بیزرے بڑھوا دے الہ العالمین ہم تیرے سر کے بھکاری ہیں الہ العالمین ہم تجھ سے جو چیزیں مانگ رہے ہیں اس کے ہم محتاج ہیں اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ ہی کے در سے ملتی ہیں اگر آپ نے ہمیں خالی ہاتھ لوٹایا الہ العالمین ہم کہاں جائیں گے کس کے پاس مانگیں گے الہ العالمین ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا خالی ہاتھ نہ لوٹا خالی ہاتھ نہ لوٹا الہ العالمین باز اپنے لطف و کرم سے ہمارے گناہوں میں پھنسے ہوئے بیڑے کو الہ العالمین پار لگا دے اور کامیابیوں سے ہم کنار فرما دے الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما جو کچھ ہم نے اپنے لیے مانگا ہمیں بھی عطا فرما ہمارے ماں باپ کو عطا فرما اساتذہ مشائق کو عطا فرما بیبیوں کو عطا فرما بچوں کو عطا فرما بھائیوں کو بہنوں کو عطا فرما رشتہ داروں کو عطا فرما محبت کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو خیر خواہی رکھنے والوں کو عطا فرما الہ العالمین سب تعلق والوں کو عطا فرما اپنوں کو عطا فرما پرایوں کو عطا فرما دوستوں کو عطا فرما دشمنوں کو عطا فرما الہ العالمین چاہنے والوں کو عطا فرما مخالفت کرنے والوں کو عطا فرما الہ العالمین مسلموں کو عطا فرما غیر مسلموں کو عطا فرما الہ العالمین پوری امت کو عطا فرما الہ العالمین جو بھی پریشان حال مصیبت زدہ ہے جس جس حاجت کو لے کر کے آیا ہوا ہے الہ العالمین سب کی مصیبتوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی حاجتوں کو پوری فرما آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو بھی انتہا قبول فرما سب کو ایک اور نیک بنا دے سب کو شیر و شکر بنا دے سب کو ایک دوسرے کا معاون اور رفیق بنا دے الہ العالمین پورے لوسا کا میں جتنی دین کی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں انہیں بھی الہ العالمین شرف قبول عطا فرما اور سب کو شیر و شکر اور ایک اور نیک بنا دے الہ العالمین میرے اس سفر کو قبول فرما لے الہ العالمین اب تک جتنا کام ہوا ہے اس میں بہت کوتاہیاں رہی ہیں انہیں معاف فرما دے الہ العالمین جو کچھ اچھائی تیری توفیق تیری مدد تیری رحمت اور تیری نصرت سے ہوئی ہے الہ العالمین اسے نجات کا ذریعہ بنا دے جو ایام باقی رہ گئے ہیں الہ العالمین خیر کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جو جو پروگرام طے ہو چکے ہیں انہیں تیری رضا کا ذریعہ بنا ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا تیرے بندوں کے تجھ سے جڑنے کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین سفر کو آسان فرما عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دے اور الہ العالمین مرتے دم تک مجھے میرے ان سب دوستوں کو ہماری نسلوں کو ہمارے سب متعلقین کو اشاعت دین حفاظت دین خدمت دین خدمت خلق کے لیے الہ العالمین اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا